ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کا معاملہ، جنیوا میں ایران اور گروپ 5+1 کے 2 روزہ مذاکرات کا آغاز۔ عراق کے قومی ٹی وی سے وزیر اعظم نوری مالکی کا خطاب، بھرپور طریقے سے شہدائے کربلا کی عزاداری کی اپیل۔ تاجکستان کے صدارتی الیکشن کا نتیجہ، امام علی رحمانوف 4th بار ملک کے صدر منتخب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahtv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، urdu.sahtv.ir/ios، urdu.sahtv.ir/android، اور urdu.sahtv.ir/live۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ ملک میں ایک نیا ایٹمی بجلی گھر تعمیر کیا جائے گا۔ ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ علی اکبر صالحی نے جمعرات کو تہران میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک ایسا نیا ایٹمی بجلی گھر بنانے جا رہا ہے جس کی تعمیر کے لیے 1500 انجینئروں کی ضرورت ہوگی۔ واضح رہے کہ ایٹمی توانائی کے ادارے کے سابق سربراہ فریدون عباسی نے بھی پچھلے موسم گرما میں روس کے شہر سینٹ پیٹرسبرگ میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران ایک نیا ایٹمی بجلی گھر بنانے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نئے ایٹمی بجلی گھر کی تعمیر کے لیے نئی سائٹوں کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جلد ہی جگہ اور علاقے کی تفصیلات سے IAEA کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ ایران نے بوشہر ایٹمی بجلی گھر میں 1000 میگا واٹ سے لے کر 1200 میگا واٹ تک کے 4 ریئیکٹر بنانے کا پروگرام تیار کر رکھا ہے، جس میں سے 1 یونٹ نے کام شروع کر دیا ہے اور 2 دیگر یونٹوں کی تعمیر کے لیے منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان جوہری پروگرام کے بارے میں 2 روزہ بات چیت کا پہلا دور جنیوا میں شروع ہو گیا ہے۔ مذاکرات ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے انچارج کیتھن اسٹن کی سرپرستی میں ہیں۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سینئر رکن عباس عراقچی نے کہا کہ تہران مذاکرات کے دوران پابندیوں کے معاملے پر بات چیت کرے گا۔ بدھ کے روز جنیوا پہنچنے کے بعد اپنے ایک بیان میں عباس عراقچی نے کہا تھا کہ ایران مذاکرات میں پوری سنجیدگی کے ساتھ حصہ لے گا اور مذاکرات میں پیش رفت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات ایران اور 5+1 کے درمیان پچھلے مذاکرات کے دوران ہونے والے اتفاق رائے کی بنیاد پر ہی ہوں گے۔ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان 15 اور 16 اکتوبر کو جنیوا میں ہونے والے مذاکرات میں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے 5+1 کے سامنے غیر ضروری بحران کے خاتمے اور نئے افق کا آغاز کے عنوان سے نیا پیکج پیش کیا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ اور شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے شام کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے جو ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان ایٹمی مذاکرات کی غرض سے جنیوا میں ہیں، جمعرات کو اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے شام اخضر ابراہیمی سے ملاقات اور گفتگو کی۔ اس ملاقات میں بحران شام کے سیاسی حل اور تشدد کے خاتمے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اخضر ابراہیمی نے گزشتہ ہفتے جنیوا 2 اجلاس کے انعقاد کے بارے میں بات چیت کی غرض سے تہران کا دورہ بھی کیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے شروع سے ہی اس بات پر زور دیا ہے کہ بحران شام کو صرف اور صرف سیاسی طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے جنیوا میں اخضر ابراہیمی کے ساتھ ملاقات سے پہلے یورپی یونین کے خارجہ امور کی انچارج کیتھرین ایشٹن سے بھی ملاقات کی، جس میں ایران کے ایٹمی معاملے کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ ملاقات کے بعد کیتھرین ایشٹن کے ترجمان نے کہا ہے کہ ملاقات دوستانہ ماحول میں ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ نے شام کے بحران کے لیے جنیوا 2 مذاکرات فوری طور پر انجام دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اخضر ابراہیمی نے امریکہ اور روس کے نائب وزرائے خارجہ کے ساتھ اپنی میٹنگ کے اختتام پر کہا کہ اقوام متحدہ چاہتی ہے کہ جنیوا 2 اجلاس جلد سے جلد انجام پائے۔ اخضر ابراہیمی نے امریکہ اور روس کے نائب وزرائے خارجہ اور اسی طرح سلامتی کونسل میں مستقل ارکان کے نمائندوں سے ملاقات میں شام کے بحران کے حل کے تعلق سے جنیوا 2 اجلاس کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی۔ اخضر ابراہیمی نے جنیوا 2 اجلاس کے انعقاد کا راستہ ہموار کرنے کے لیے شام کے ہمسایہ ملکوں کا بھی دورہ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان فرحان حق نے بھی کہا ہے کہ بان کی مون کو اس عالمی ادارے کے دیگر عہدیداروں کی طرح جنیوا 2 اجلاس کا شدت سے انتظار ہے، اگرچہ ابھی تک اس کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ بان کی مون کے ترجمان فرحان حق نے کہا کہ شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی حیثیت سے اخضر ابراہیمی کی کوشش ہے کہ رواں سال کے اختتام سے قبل جنیوا 2 اجلاس ہو جائے۔ شام کی حکومت کی جانب سے جنیوا 2 اجلاس میں غیر مشروط شرکت کی آمادگی کے اعلان کے باوجود بعض مخالف گروہوں نے اس اجلاس میں شرکت کے لیے شرائط عائد کی ہیں، جس کی وجہ سے اجلاس کا انعقاد مشکلات سے دوچار ہو گیا ہے۔ روس نے شام کے مخالف گروہوں سے کہا ہے کہ وہ شام کے بحران کے سیاسی حل کی کوششوں میں شریک ہو جائیں۔ روسی وزارت خارجہ نے جمعرات کو جاری ہونے والے اپنے بیان میں شامی حکومت کے مخالف کئی گروہوں کے لیڈروں سے روسی صدر کے خصوصی ایلچی کی ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان ملاقاتوں میں شام کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور ساتھ ہی جنیوا 2 اجلاس کے انعقاد پر تبادلہ خیال ہوا۔ مشرق وسطی کے امور میں روسی صدر کے خصوصی ایلچی میخائل بوگدانوف نے ان ملاقاتوں میں شام کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ مذاکرات میں شرکت غیر مشروط ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے بحران کے حل کے سلسلے میں ہونے والے مذاکرات میں شام کے سبھی گروہوں اور عوام کے ہر مکتب فکر کے لوگوں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ روسی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ملاقاتوں میں موجود شامی حکومت کے مخالف گروہوں کے لیڈروں نے شام سے متعلق روس کی پالیسیوں کی تعریف کی۔ شامی حکومت کے مخالف گروہوں کے نمائندوں نے ماسکو میں شام کے سبھی گروہوں کی نمائندگی میں غیر رسمی ملاقات کے بارے میں روس کی تجویز کو بھی مثبت قرار دیا اور اس پر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ روس شام کے بحران کو پرامن طریقے سے حل کیے جانے پر زور دیتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ جنیوا 2 اجلاس جلد سے جلد منعقد ہو۔ شام میں دہشت گرد گروہ فری سیرین آرمی کے کمانڈر نے کہا ہے کہ یہ گروہ جلد ہی بکھر جانے والا ہے۔ فری سیرین آرمی نامی دہشت گرد گروہ کے ایک کمانڈر مالک الکردی نے کہا ہے کہ شامی فوج کی مسلسل کامیابیوں اور شمالی صوبہ حلب میں اس کی پیش قدمی کے نتیجے میں فری سیرین آرمی گروہ کو سنگین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ فری سیرین آرمی کے کمانڈر نے کہا ہے کہ اگر دوسرے ملکوں نے اس گروہ کی مدد نہ کی تو یہ گروہ ختم ہو جائے گا۔ فری سیرین آرمی کے کمانڈر مالک الکردی نے حلب میں اپنے گروہ کے ایک اور کمانڈر عبدالجبار العقیدی کے استعفے کے بارے میں کہا کہ ان کے استعفے کی وجہ فری سیرین آرمی گروہ کی پے در پے شکست اور اس گروہ کے پاس فوجی ساز و سامان کا فقدان ہے۔ فری سیرین آرمی کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ اس گروہ کے بہت سے افراد فرار کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے مذکورہ کمانڈر نے عرب اور مغربی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ جلد سے جلد فری سیرین آرمی کی مالی اور اسلحہ جاتی مدد کریں۔ شام کے مختلف علاقوں میں فوج کی مسلسل کامیابیوں اور دہشت گرد گروہوں کے اندر بڑھتے ہوئے اختلافات کے پیش نظر اب فری سیرین آرمی گروہ اپنی نابودی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ عراق کے وزیراعظم نے اس سال شہدائے کربلا کی آزاداری زیادہ جوش و خروش کے ساتھ منعقد کرنے کی اپیل کی ہے۔ بغداد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق وزیراعظم نوری المالکی نے قومی ٹی وی سے خطاب میں کہا ہے کہ زائرین اور عزاداران شہدائے کربلا گزشتہ برسوں کی نسبت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ عزاداری میں حصہ لے۔ انہوں نے قومی ٹی وی پر عراقی عوام سے خطاب میں کہا کہ عزاداروں اور زائرین کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیراعظم نوری المالکی نے کہا کہ قاتلان امام حسین عاشقان اہل بیت اطہار کے قتل کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن عراقی قوم کو چاہیے کہ اتحاد و یکجہتی کے ساتھ ان کی سازشوں کا مقابلہ کریں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق عراقی حکومت نے بہت سے شہدائے کربلا کی عزاداری کی حفاظت کے لیے خصوصی حفاظتی منصوبوں پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ عراق کے سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ نجف اشرف نے محرم کی عزاداری کی حفاظت کے لیے 30,000 سے زائد سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عراق کے مختلف علاقوں سے پیدل کربلا جانے والے زائرین اور عزاداروں کے کاروانوں کی حفاظت کے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ہر سال عاشورہ اور اربعین حسینی میں شرکت کے لیے دسیوں لاکھ عراقی مختلف علاقوں سے کئی دن کی مسافت پیدل طے کر کے کربلا معلی پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں غیر ملکی زائرین بھی عاشورہ اور چہلوں میں شرکت کے لیے کربلا معلی جاتے ہیں۔ سینکڑوں لوگوں نے شمالی بحرین کے سنابس ٹاؤن میں ملک پر مسلط شاہی خاندان کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق سینکڑوں کی تعداد میں بحرینی شہری سنابس ٹاؤن کی سڑکوں پر آئے اور انہوں نے شاہی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین ملک پر مسلط خاندانی آمریت کے خاتمے اور جمہوریت کے قیام کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بحرین میں فروری 2011 سے انقلابی تحریک جاری ہے اور لوگ اپنے جمہوری حقوق کی بالادستی کے لیے مسلسل مظاہرے کر رہے ہیں۔ بحرینی حکومت کا عوامی انقلاب سے بچانے کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے مارچ 2011 میں اپنی فوجیں مناما روانہ کی تھیں، جو مقامی سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ مل کر جمہوریت کے حق میں ہونے والے مظاہروں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک میں جاری جمہوری تحریک کے آغاز سے اب تک درجنوں افراد شہید اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ڈاکٹروں کی تنظیم کا کہنا ہے کہ بہت سے بحرینی ڈاکٹروں اور نرسوں کو صرف اس لیے گرفتار کر کے ایذائیں دی جا رہی ہیں کہ ان کے پاس مظاہرین کے خلاف ملکی اور غیر ملکی فوجیوں کے مجرمانہ اور انسانیت سوز مظالم کے ثبوت اور شواہد موجود ہیں۔ ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم کے مطابق پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے متعدد بحرینی ڈاکٹر اور نرسیں لاپتہ بھی ہو گئی ہیں۔ فلسطین کی منتخب حکومت کے وزیراعظم اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام صہیونی حکومت کے ذریعے کیے گئے ظالمانہ محاصرے کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ غزہ میں فلسطین کی منتخب حکومت کے وزیراعظم اسماعیل ہنیہ نے صہیونی حکومت کے ذریعے گزشتہ کئی برسوں سے جاری محاصرے کے مقابلے میں فلسطینیوں کے محکم عزم اور ارادے اور ثابت قدمی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی عوام کبھی بھی نہیں جھکیں گے اور خود مختاری، آزادی اور تمام پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے اپنے مشن کو جاری رکھیں گے۔ اسماعیل ہنیہ نے ایک بار پھر صہیونی حکومت کے ذریعے غزہ کے محاصرے کی مذمت کرتے ہوئے عرب ملکوں سے کہا کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں ملت فلسطین کی حمایت کریں۔ فلسطین کی منتخب حکومت کے وزیراعظم نے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض عرب ممالک غزہ کا محاصرہ جاری رکھنے کے لیے صہیونی حکومت کی مدد کر رہے ہیں۔ تاجکستان کے الیکشن کمیشن نے بدھ کے روز ہونے والے صدارتی انتخابات میں موجودہ صدر امام علی رحمانوف کی کامیابی کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق صدر امام علی رحمانوف کو اپنے 5 مخالفین کے مقابلے میں 83.6% ووٹ ملے ہیں۔ انہوں نے سن 2006 کے صدارتی انتخابات میں 79.3% ووٹ حاصل کیے تھے۔ تاجکستان میں صدارت کی مدت 7 برس ہے، لہذا صدر امام علی رحمانوف 2020 تک ملک کے صدر رہیں گے۔ ان کے قریبی ترین حریف اسماعیل طالب کوف کو صرف 5% ووٹ ملے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ صدارتی انتخابات میں 86.6% رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے۔ امام علی رحمانوف جو پہلی بار 1992 میں ملکی خانہ جنگی کے دوران ہونے والے انتخابات میں صدر منتخب ہوئے تھے، مسلسل چوتھی بار ملک کے صدر بنے ہیں۔ انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ملک سے غربت کے خاتمے اور توانائی کے بحران پر قابو پانے کا وعدہ کیا ہے۔ پاکستان کی سینٹ کے حزب اختلاف کے اراکین کا اجلاس جمعرات کو بھی پارلیمنٹ سے باہر منعقد ہوا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے یاور بخاری۔
سینٹ میں وزیر داخلہ کے رویے کے خلاف احتجاج کنہ اپوزیشن کو منانے کے لیے حکومت کی ایک اور کوشش ناکام ہو گئی۔ سینٹ میں حزب اختلاف نے جمعرات کو بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ٹینٹ لگا کر حزب اختلاف کے سینیٹروں کا اجلاس جاری رکھا۔ اس حوالے سے قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے سینئر سیاسی رہنما اور رکن قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی کو سینٹ میں روٹھی اپوزیشن کو منانے کے لیے بھیجا، لیکن اپوزیشن نے محمود خان اچکزئی کو صاف و کھرا جواب دے دیا کہ جب تک وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان دہشت گردی میں جاں بحق ہونے والے افراد کے سینٹ میں پیش کیے گئے غلط اعداد و شمار واپس لے کر صحیح اعداد و شمار پیش نہیں کرتے، اس وقت تک سینٹ میں اپوزیشن کا احتجاج اور سینٹ کے اجلاس سے بائیکاٹ جاری رہے گا۔ اس ضمن میں حکمران جماعت مسلم لیگ نواز کے چیئرمین اور سینٹ میں قائد ایوان راجہ ظفر الحق بھی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو منانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ وزیر داخلہ کا موقف ہے کہ وہ غلطی پر نہیں تو درستی کیا کریں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے لان میں حزب اختلاف کے سینیٹروں کے منعقدہ اجلاس کے شرکاء کو موسم کی سختی کا سامنا بھی کرنا پڑا اور ہلکی بارش کے باعث اجلاس کے لیے لگایا گیا ٹینٹ ٹپکنے لگا۔ یاور بخاری، سہارا عالمی نیٹ ورک، اسلام آباد۔
انسانی حقوق کے عالمی ادارے ہیومن رائٹس واچ نے افغانستان میں تعینات امریکی فوجیوں کے ہاتھوں عام شہریوں کے قتل عام پر تشویش ظاہر کی ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق ہیومن رائٹس واچ نے حکومت امریکہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ان 18 افغان شہریوں کے قتل عام کے بارے میں تحقیق کرے جنہیں سن 2012 کے آخری اور 2013 کے ابتدائی دنوں میں قتل کیا گیا تھا۔ ہیومن رائٹس واچ نے امریکی فوجیوں کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے واقعات پر امریکی حکومت کی لاپرواہی کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے یہ اپیل اس رپورٹ کے بعد کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے صوبہ وردک میں 18 شہریوں کے قتل عام اور ایذا رسانی کے واقعے میں امریکی فوجی ملوث ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایسے واقعات میں ملوث امریکی فوجیوں کے خلاف مقدمات کی سماعت کے بعد اکثر اوقات کوئی سزا نہیں دی جاتی ہے، لہذا حکومت امریکہ کو چاہیے کہ وہ ایسے واقعات کی جامع تحقیقات کرائے تاکہ مجرموں کو سزا دی جائے۔ افغانستان پر قبضے کے بعد سے امریکی فوجی عام شہریوں کے خلاف مجرمانہ اقدامات کے ارتکاب کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہندوستان، برازیل اور جنوبی افریقہ کے وزرائے خزانہ کا اجلاس برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں شروع ہو گیا ہے۔ ہندوستان، برازیل اور جنوبی افریقہ کے وزرائے خزانہ کے فورم کا اجلاس، جس کا ابیسا نام ہے، شروع ہو چکا ہے، جس میں ٹیکس اور کسٹم جیسے معاملات پر بات چیت ہو رہی ہے۔ برازیل کے وزیر خزانہ کارلوس البرٹو فریٹاس نے کہا ہے کہ اس 3 روزہ اجلاس میں تینوں ملکوں کے اقتصادی حکام ٹیکس اور کسٹم کے قوانین کو مضبوط بنانے جیسے موضوعات پر بات چیت کریں گے۔ برکس کے ممالک یعنی برازیل، ہندوستان، روس، چین اور جنوبی افریقہ کا اجلاس آئندہ مارچ میں ہونے والا ہے۔ اس کے پیش نظر ابیسا کا اجلاس برازیل میں کیا جا رہا ہے۔ برازیل، ہندوستان اور جنوبی افریقہ جیسی ابھرتی ہوئی اقتصادی قوت کے ممالک تین ملکوں پر مشتمل ابیسا کا قیام 2003 میں انجام دیا تھا۔ ڈیموکریسی میں ہم فکری سے متعلق 6ٹھا اجلاس انڈونیشیا میں جاری ہے، جس میں اسلامی جمہوریہ ایران بھی شریک ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور دنیا کے 52 ملکوں کے سربراہان، اعلی حکام اور نمائندے اس اجلاس میں شریک ہیں۔ یہ اجلاس انڈونیشیا کے تفریحی شہر بالی میں ہو رہا ہے۔ اجلاس میں کثیر القومی معاشرے کو جمہوریت کی جانب مائل کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وفد کی قیادت نائب وزیر خارجہ مرتضی سرمدی کر رہے ہیں۔ بالی اجلاس ہر سال ہوتا ہے۔ جمہوریت سے متعلق اجلاس کی تجویز سن 2008 میں انڈونیشیا کے صدر نے پیش کی تھی۔ یہ اجلاس شروع میں وزراء خارجہ کی سطح پر ہوتا تھا، لیکن بعد کے برسوں میں اس اجلاس میں سربراہان مملکت کو بھی دعوت دی جانے لگی ہے۔ گزشتہ سال کے اجلاس میں 11 ملکوں کے سربراہوں نے شرکت کی تھی، جبکہ دنیا کے 80 سے زائد ملکوں کے اعلی حکام اور نمائندے شریک ہوئے تھے۔ فرانس کی کابینہ کے سیاہ فام وزیر نے ملک میں نسلی امتیاز میں آنے والی شدت کی بابت خبردار کیا ہے۔ فرانس کی وزیر قانون کرسٹیان تاوبیرا نے بدھ کے روز فرانسیسی معاشرے کے لیے نسلی امتیاز کے خطرات کے موضوع پر اپنے خطاب میں خود کو نسلی امتیاز کا شکار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ نسلی اقلیتوں کے لیے بقول ان کے توہین آمیز زبان کا استعمال بہت زیادہ بڑا سماجی انحطاط ہے۔ وزیر قانون نے کہا کہ سیاہ فام ہونے کی وجہ سے اکتوبر کے مہینے میں 2 بار نسل پرستوں کی جانب سے توہین آمیز برتاؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ تاوبیرا نے کہا کہ فرانس میں نسلی اقلیتوں کے لیے نازیبہ الفاظ کا استعمال عام بات ہو گئی ہے، لہذا اس توہین آمیز رویے کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر قانون کا یہ اعتراض ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ جب مہاجرین کے خلاف حکومت فرانس کے نسل پرستانہ اقدامات میں شدت آ گئی ہے۔ امریکی ریاست میشیگن میں فائرنگ کے واقعے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بدھ کے روز ریاست میشیگن کے ڈیٹرائٹ شہر میں ایک مسلح شخص نے ایک سیلون پر حملہ کر کے 3 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس فائرنگ سے 6 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ گزشتہ جمعے کو بھی ایک مسلح شخص نے لاس اینجلس ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 پر مسافرین اور سیکورٹی اہلکاروں پر گولیاں چلائیں، جس سے ایئرپورٹ پر افراتفری مچ گئی۔ اس حملے میں 1 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا تھا۔ امریکہ میں اس طرح کے تشدد کے واقعات سماجی بحران کی شکل اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر سال سینکڑوں افراد اس تشدد کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ حیان طوفان کے خطرے کے پیش نظر مشرق فلپائن کے ساحلی علاقوں سے 1000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ فلپائن کے محکمہ موسمیات کی جانب سے مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے جاری ہونے والے بیان کے مطابق حیان طوفان صوبہ سورگاؤ دل کے مشرقی شہر ہیناتوان سے 712 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہا تھا۔ صبح میں بھی 7 اور 8 نومبر کو تمام اسکول اور کالج بند کر دیے گئے ہیں۔ سوئی گاؤں دل کے کمشنر نے نامہ نگاروں کو بتایا ہے کہ اس وقت علاقے میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں، طوفان کے راستے میں آنے والے علاقوں کو خالی کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ فلپائن بحر الکاہل اور بحر جنوبی چین کے درمیانی طوفانی پٹی پر واقع ہے۔ ہیان 2013 میں فلپائن میں آنے والا 24واں طوفان ہے۔ اور ناظرین، آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کا معاملہ، جنیوا میں ایران اور گروپ 5+1 کے 2 روزہ مذاکرات کا آغاز۔ عراق کے قومی ٹی وی سے وزیراعظم نوری مالکی کا خطاب، بھرپور طریقے سے شہداء کربلا کی عزاداری کی اپیل۔ تاجکستان کے صدارتی الیکشن کا نتیجہ، امام علی رحمانوف چوتھی بار ملک کے صدر منتخب۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔